और हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है, तो क्या कोई नसीहत हासिल करने वाला है?
कलामे नूर।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो शुक्र परवरदिगार और मिधत व सनाए अहमद मुख्तार अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के साथ सिलसिलावार तफसीर कलाम नूर में अल्हम्दुलिल्लाह सूरह यासीन की तशरीह व तफसीर मुकम्मल हो गई और अब बलुत्फ़ इज़्ज़त मन्नान हम इस रूह परवर गुफ्तगू में सूरह साफ़ात का तर्जमा व तफसीर आसान व आम फहम ज़बान में शुरू कर रहे हैं। उम्मीद है तवज्जो से नवाजेंगे। सूरह साफ़ात कुरान हकीम का 37वां सूरा है जो मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुआ है और इसमें भी दूसरे मक्की सूरों की मानिंद अहकाम व दस्तूरात के बजाय एतकादी मजामीन व मतालिब पर बहसें हुई हैं और कुफ्र व शिर्क के ख़िलाफ़ खुदा के नबियों और रसूलों की तबलीगी खिदमात और जिद्दोजहद, खुसूसन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुतशिकनी और खुदा की इताअत व बंदगी की राह में अजीज तरीन फ़र्जंद की कुर्बानी पेश कर देने का जिक्र हुआ है। इसके अलावा सूरह साफ़ात में जिनों और फरिश्तों से मुतालिक लोगों के गलत अकायद और बातिल तसव्वुरात की मजम्मत भी की गई है और मक्के के इंतहाई हौसला शिकन माहौल में जब अलज़ाहिर इस्लाम व मुस्लिमीन की कामयाबी व कामरानी का कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और उनके पैरो मोमिनीन मुखलिसीन को ये बशारत भी दी गई है कि बिलाखिर कुफार व मुशरिकीन मगलूब व मफतूह होंगे और फतह व गलबा अहले इस्लाम को ही नसीब होगा। चनांचे इब्तदाई 5 आयतों में खुदा फरमाता है,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्साफ्फाति सफ्फा, फज्जाजिराति जज्रा, फत्तालियाति ذिक्रा, इन्न इलाहकुम लवाहिद, رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق।
रहम करने वाले मेहरबान अल्लाह के नाम से कसम है मुनज़्ज़म व मुस्तहकम सफ़े बांधने वालों की, फिर कसम है गुनाहों से बाज रहने के लिए कायदे से डांटने और फटकारने वालों की, फिर कसम है इलाही आयात की तिलावत और नसीहत करने वालों की कि बेशक तुम्हारा माबूद एक और अकेला है, वही जो तमाम आसमान व ज़मीन और जो कुछ भी उनके दरमियान है उन सब का परवरदिगार और तमाम मशरिकों का भी मालिक है। अज़ीज़ान मोहतरम, जैसा कि आपने मुलाहिज़ा फरमाया, खुदावंद आलम ने इस सूरे का आगाज बिस्मिल्लाह के बाद चंद कसमों से किया है और साहिब अलमीज़ान के बकौल इस सूरे से पहले कुरान का कोई भी सूरा ऐसा नाजिल नहीं हुआ कि जिसका आगाज कसम के साथ हुआ हो, यानी कसम से शुरू होने वाला ये कुरान का सबसे पहला सूरा है और कसम का मकसद ये है कि इंसानों की तवज्जो पूरी तरह जज्ब की जा सके, क्योंकि अलज़ाहिर खुदावंद अज़ीम को कोई भी बात कहने के लिए कसमें खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अहले ईमान कसम के बग़ैर भी उसकी बातों पर यकीन रखते हैं। बस अल्लाह का कसमें खाना एक तो पूरी तवज्जो से बात सुनने की दावत देने के लिए है, दूसरे ये कि खुद उस शय की अजमत व अहमियत वाजे करना मकसूद हो सकता है कि जिसकी कसम खाई जा रही है। اور تیسرے یہ کہ اصل موضوع کی عظمت و اہمیت بتانا مقصود ہو کہ جس کے لیے قسم کھائی گئی ہے۔ چنانچہ خدا نے اپنے کلام میں آسمان و زمین اور خورشید و ماہ کی مانند بہت سی مخلوقات کی قسمیں کھائی ہیں جو ان کے شرف و عظمت کو ظاہر کرتی ہیں، اور مخلوق خدا ہونا سب سے بڑا شرف ہے۔ خداوند عالم نے ان آیات میں پہلے فرشتوں کے کچھ ان گروہوں کی قسمیں کھائی ہیں جو خدا کے نبیوں اور رسولوں تک آسمانی وحی و پیغامات پہنچانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور وحی الہی میں شیطانوں یا شیطان نما انسانوں کے کسی بھی عنوان سے اثر و رسوخ اور دخل و تصرف کی کوششوں کو لاحاصل بنا دیتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کسی بھی مشکل کے بغیر صحیح و کامل اطمینان بخش صورت میں وحی الہی دریافت کرتے اور لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ چنانچہ فرشتوں کے اس گروہ کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ آسمانوں پر بھی منظم و مرتب صفوں میں حرکت کرتے ہیں، والصافات صفا، اور جب زمین پر اترتے ہیں تو بھی عقاب کی مانند ٹہنوں کو پھیلا کر پھڑپھڑائے بغیر امر خدا کے منتظر رہتے ہیں، اسی طرح کے جیسے مومنین نماز میں صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے فرشتوں کے صف در صف کھڑے ہونے سے مراد ان کا غیر معمولی طور پر مستعد اور منظم و مرتب ہونا ہی ہو سکتا ہے، کہ جس طرح فوج میدان جنگ میں اپنے کمانڈر کے حکم پر ہر اقدام کے لیے آمادہ و تیار الرٹ رہتی ہے، فرشتے منظم و مرتب صفوں میں الہی احکامات پر عمل درآمد کے لیے مستعد رہتے ہیں۔ فزاجرات یعنی راہ میں حائل ہر طرح کی رکاوٹوں کو سختی سے برطرف کر دیتے ہیں، بندگان خدا کے قلوب کو گناہ و معاصی سے دور رکھتے ہوئے اس میں شیطانوں کو دراندازی کا موقع نہیں دیتے۔ فتالیات ذکرہ یعنی قسم ہے ان ملائکہ کی جو انبیاء علیہ السلام کے سامنے الہی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، یا یہ کہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں کہ جس میں خداوند متعال نے دنیا کے تمام حوادث لکھ دیے ہیں۔ سبحان اللہ حمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بہر صورت خدا نے ان تینوں خصوصیات کے ساتھ انہی ملائکہ کی قسمیں کھائی ہیں جو وحی الہی کے نزول پر مامور ہیں اور نبیوں تک وحی کے ابلاغ میں کسی بھی شیطان کو دخل و تصرف کی اجازت نہیں دیتے، اور خدا کے پیغام اس کے رسولوں خصوصاً مرسل اعظم تک اس کا ذکر یعنی قرآن صحیح و درست شکل میں پہنچا دیتے ہیں۔ اور اس مفہوم کی تائید سورہ جن کی 28ویں آیت سے بھی ہوتی ہے، چنانچہ تین تین قسمیں کھا کر خداوند متعال نے علی العموم تمام لوگوں سے خطاب فرمایا ہے کہ تم سبھی انسانوں کا معبود ایک اور اکیلا ہے، اور تمہارے معبود کے ایک اور اکیلے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہی تمام آسمان و زمین اور دونوں کے درمیان موجود تمام موجودات کا پروردگار ہے، یعنی اللہ کی الوہیت اور معبود برحق ہونے کا معیار و ثبوت یہ ہے کہ وہی پورے عالم کا مدبر اور پروردگار ہے، اور کون اس حقیقت کا انکار کر سکتا ہے جبکہ وہ اپنے رسول تک وحی کے نزول کے لیے آسمانوں میں تصرف سے کام لیتا اور وہاں ساکن ملائکہ پر حکم چلاتا ہے، اور ملائکہ سب وصف اس کے احکام پر عمل کے لیے حاضر و منتظر رہتے ہیں۔ بس وہ تمام عالم کا ایک اور اکیلا معبود ہے، اس کا کوئی بھی شریک و سہیم نہیں ہے، نہ فرشتے نہ جنات نہ زمین و آسمان کی کوئی اور مخلوق، اس کی الوہیت یا ربوبیت میں کوئی بھی کسی طرح کا کردار نہیں رکھتا۔ اس کے علاوہ ایک اور نقطے کی طرف ان آیات میں اشارہ ہوا ہے، اور وہ یہ کہ کرہ عرض پر مشارق یعنی کئی مشرق پائے جاتے ہیں، اور سورج سال بسال چاروں فصلوں میں ہر روز الگ الگ جگہوں سے الگ الگ اوقات میں ایک معین و مقرر فاصلے کے ساتھ طلوع کرتا ہے، اور یہ تغیرات بہت ہی نپے تلے منظم و مرتب حساب شدہ ہیں، اس لیے نقطۂ طلوع کی تبدیلی سے نظام عالم میں کوئی خلل ایجاد نہیں ہوتا۔ اس کے بعد سورہ صافات کی چھٹی آیت میں خدا فرماتا ہے،
اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ،
ہم نے دنیا کے آسمان کو ستاروں کے ذریعے آراستہ اور مزین کر دیا ہے۔ آسمان و زمین اور ان کے درمیان تمام موجودات کے خالق و پروردگار کی یکتائی کا اعلان کرنے کے بعد اس آیت میں خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ ہم نے تمہارے سر پر آسمان کا جو شامیانہ تنا ہوا ہے اور تم سے سب سے زیادہ قریب آسمان ہے، اس کو ستاروں سے مزین کر دیا ہے، یعنی ستارے تمہارے دنیاوی آسمان کی زینت ہیں، نگاہوں کو اچھے لگتے ہیں۔ جانچہ خداوند کریم نے قرآن حکیم میں کئی مقامات پر ستاروں کے ذریعے دنیاوی آسمان کو زینت دیے جانے کا ذکر کیا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ کی 12ویں آیت میں وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے دنیاوی آسمان کو چراغوں سے آراستہ کر دیا ہے۔ اسی طرح سورہ ملک کی 5ویں آیت میں بھی اعلان ہوا ہے کہ ہم نے یقیناً دنیاوی آسمان کو چراغوں سے سجایا ہے۔ اور سورہ قاف کی 6ویں آیت میں ہے کہ آیا ان لوگوں نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو کس طرح بنایا اور آراستہ کر دیا ہے۔ اور ان آیات سے صاف پتہ چلتا ہے کہ دنیاوی آسمان 7 آسمانوں میں سے ایک آسمان ہے جس کو قرآن نے آسمان دنیا کا نام دیا ہے، اور اس سے مراد وہی فضا ہے جس میں ہماری زمین کے اوپر دور دور ستارے جھلملاتے نظر آتے ہیں، کچھ چمکتے ہیں، کچھ چھپ جاتے ہیں، اور کچھ ہمیشہ چمکتے رہتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ شہری زندگی کے شور و غل میں آج کا انسان کئی کئی منزلہ عمارتوں، گھروں، دکانوں، کمپلیکسوں، حتیٰ سڑکوں اور گلیوں میں چمکتی اور دمکتی روشنیوں کے اندر اس قدر کھویا اور سمویا ہوا ہے کہ اس کو راتوں میں خود اپنے آسمان پر چمکتے ستاروں کے دیکھنے اور لطف اندوز ہونے کا موقع نصیب نہیں ہوتا۔ لیکن دیہاتوں اور بیابانوں کی اندھیری راتوں میں یا سمندروں کے سفر کے دوران کھلے آسمانوں کا نظارہ نہایت ہی حسین اور دل نواز ہوتا ہے۔ انسان حیرت و تعجب کے ساتھ چاند تاروں کی دنیاؤں میں کھو جاتا ہے۔ یہ مناظر حسین و خوبصورت بھی ہیں اور عظمت و جلالت کردگار کی نشانی بھی ہیں۔ خداوند قدیر نے ستاروں کی ان چراغوں سے تشبیہ دی ہے جو جشن و سرور کے مواقع پر روشنی اور چراغانی کے کام آتے ہیں۔ معلوم ہوا امور میں نظم و ضبط ان معیارات میں سے ہے جس پر دین میں بہت زور دیا گیا ہے، اور یہی چیز کام میں ہم آہنگی، قوت و قدرت اور صورت عمل کا باعث بنتی ہے۔ ہدف و مقصد کی راہ میں کسی بھی وقت رکاوٹ پیش آ سکتی ہے، لہذا رکاوٹوں کو برطرف کرنے کے لیے کوشش و تلاش ہمیشہ لازم ہے۔ مقصد سے دستبردار ہو جانا صحیح نہیں ہے۔ خداوند متعال کائنات کا خالق بھی ہے اور عالم ہستی کا ناظم و پروردگار بھی ہے۔ اس پورے عالم ہستی کی خلاقیت کی طرح ربوبیت بھی ایک ہی ہاتھ میں ہے، کیونکہ تمام آسمان و زمین اور ان کے درمیان موجود تمام مخلوقات کے درمیان موجود ہم آہنگی خدا کے ایک اور اکیلے ہونے کی خود بہترین دلیل ہے۔ حسن و زیبائی اور زینت و آرائش کی طرف لوگوں کا کھچاؤ فطری ہے، لہذا قدرتی مناظر کی حسن و زیبائی سے استفادے کی تائید قرآن حکیم نے بھی کی ہے۔ ستاروں سے آسمانوں کا مزین ہونا پروردگار عالم کی عظمت و قدرت کی نشانی ہے۔ آسمان پر چمکتے ستاروں کی شناخت اور گہرائیوں کے ساتھ مطالعہ سائنسی علوم کی ایک شاخ شمار ہوتی ہے، جس کو علم نجوم کا نام دیا گیا ہے، اور اسلامی مفکرین اور دانشوروں نے اس پر بہت زیادہ کام کیے ہیں، اور ان کے نام ماہرین نجوم میں سر فہرست ہیں۔